أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کی موضوعی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی. جس موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا وہ گمان اور خوش فہمیاں قرآن کریم کی نگاہ میں، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں تدبر اور تفکر کے ہمراہ حقائق کو جب نہیں لیتا اور زینت دنیا اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو بہت ساری خوش فہمیاں اور گمانات اپنے وجود میں پال لیتا ہے. اپنے گمان کے تحت وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ بہترین زندگی بسر کر رہا ہے، جو قدم اٹھا رہا ہے وہ عاقلانہ قدم ہے، صحیح راہ پہ چل رہا ہے، اور اپنے طور پہ جس دین سے وابستہ اور آراستہ ہے وہ اس کی نجات کے لیے اتنی مقدار کافی ہے جتنی اس نے اختیار کی ہوئی ہے. قرآن کریم تکرار کے ساتھ انسان کو مختلف ان گمان اور خوش فہمیوں سے باہر نکالتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں آئمہ اطہار علیہ السلام کی روایات اس باب میں کثیر ہیں. گزشتہ دروس میں ہم نے جو قرآن کریم کے متعارف کردہ گمان مطالعہ کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ انسانی تخلیق کے بارے میں گمان کہ انسان تمناؤں، خواہشات اور لذات کے پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. قرآن نے اس تصور کو باطل قرار دیا اور آزمائش کی زندگی کا تصور پیش کیا، جو کہ ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی بنا پر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے. دوسرا گمان ہم نے اسی ضمن میں مطالعہ کیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ بعض طریقے جو اس نے اپنی زندگی میں ایجاد کر رکھے ہیں ان کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. مثلا کسی نے کسی ایک عبادت کے رخ کو لے لیا اور اسے جنت کا سبب قرار دیا، کسی نے کسی کار خیر سے اپنے تعلق قائم کیا اور اپنے آپ کو جنتی سمجھا، کسی نے کسی اور مدح و ستائش کی اساس پر اپنے لیے جنت قرار دی، لیکن جنت بنانے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی اور جس نے جنت میں لے کے جانا ہے اس ذات نے تعارف کرایا کہ جنت اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگی. جنت کا تعلق آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. جو آزمائش سے دوچار ہو کر کامیابی کی طرف جائے یا سیدھی راہ پہ چلے آزمائش کے دوران، وہ جنت میں جائے گا. جس کے لیے آزمائش نہیں ہے، جو آزمائش سے نہیں گزرتا، اس کے لیے جنت بھی اس راہ میں نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے ایک اور گمان جو قرآن کریم میں ہم نے مطالعہ کیا، اس کو دیکھا کہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اعمال بہت بہترین ہیں اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، جبکہ ان کے اعمال میں اور ان کے افکار میں یہ میزان اور یہ معیار نہیں پایا جاتا. قرآن کریم معیار کی اساس کے اوپر ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے. قرآن کریم معیار کی اساس پہ اعمال کے قبول کرنے یا اعمال کے صحیح ہونے کو قرار دیتا ہے. اگر معیار موجود نہیں ہے جو قرآن کریم یا آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متعارف کرایا ہے، وہ معیار موجود نہیں ہے، تو وہ جتنا بھی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں عمل صالح انجام دے رہا ہوں، میں بہترین عمل انجام دے رہا ہوں، چاہے تمام ممبر اس عمل کا تعارف کرا رہے ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ معیار سے حقیقتاً عاری ہے، تو یہ شخص دھوکے میں مبتلا ہے. اس لیے قرآن نے ظاہر واضح طور پہ کہا یہ بہت نقصان اٹھانے والا انسان ہے. اسی طریقے سے ہم نے ملاحظہ کیا قرآن کریم کے انہی آیات کے ضمن میں کہ بعض افراد ہیں کہ جو مہلت کو اور ڈھیل کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں، مہلت کو اور ڈھیل کو اپنے لیے خیر قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ان کے لیے خیر نہیں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. اس کو ہم نے گزشتہ دو درسوں میں مطالعہ کیا اور اس سے ہمارے سامنے یہ حقیقت اجاگر ہوئی کہ انسان اگر نعمات در نعمات حاصل کرتا رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی انجام دے رہا ہے، تو یہ شخص عذاب استدراج میں ہے، کیونکہ عمراء جن عذابوں کا شکار ہوتے ہیں ان شکاروں میں، ان عذابوں میں ایک عذاب عذاب استدراج ہے، ایک عذاب اضطراب اور تنگی زندگی ہے، مال کثیر ہے، گھر بڑے بڑے ہیں، آل اولاد بھی ممکن ہے کہ موجود ہو، لیکن دل اندر سے مضطرب اور بے چین ہے کیونکہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے۔ یہ تعداد ایک بڑی تعداد ہے، کیونکہ مالدار ہونے سے دل نرم نہیں ہوتا۔ ہم گزشتہ درس میں تفصیلی اس کو پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نعمات زیادہ ہوں، مال کثیر ہو، تو اس سے ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شخص، اس کا دل نرم ہو جائے گا، آپ اس سے تقاضا کریں گے، اس سے رابطہ کریں گے، وہ مال فوراً دے دے گا، کیونکہ مال کے ہونے یا نہ ہونے سے تو اس کا تعلق ہی نہیں تھا۔ اس کا تعلق انسان کے وجود میں اعلیٰ ترین صفت، صفت انفاق، کہ وہ خرچ کرے راہ الٰہی میں، بخل کا نہ ہونا، حرص کا نہ ہونا۔ آج انشاءاللہ تعالی اسی سے مربوط ایک موضوع آ رہا ہے۔ مال آتا ہے تو حرص لے کے آتا ہے، بخل لے کے آتا ہے، لہذا جتنا امیر اتنا بخیل، جتنے عمراء زیادہ تر ان میں سے حریص نکلتے ہیں۔ اس لیے یہ تصور درست تصور نہیں ہے کہ نعمت در نعمت ملتی رہے اور ادھر سے انسان معصیت اور گناہوں میں مبتلا رہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے۔ قرآن نے اس توہم کو توڑا ہے، اس گمان کو توڑا ہے، یہ تمہارے لیے عذاب ہے۔ آپ روایات اہل بیت علیہ السلام کی بدولت اس موضوع کو بھی گزشتہ درسوں میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک کا مطالعہ کریں گے وہ یہ ہے کہ انسان کا مال اور اسباب کی اساس پہ زندگی کی ہمیشگی کا قائل ہونا۔ یقیناً جب یہ تصور انسان کر رہا ہے کہ یہ مال اور اسباب مجھے ہمیشہ ہر مصیبت سے بچائے رکھیں گے اور ہر جگہ پہ نجات دیں گے، تو وہ مال اور اسباب کی بھی ہمیشگی کا قائل ہے، یہ لازمہ اس کا نکلتا ہے۔ اس حوالے سے سورہ حمزہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ ہم اس آیت کو ذرا دقت سے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان زندگی کی ہمیشگی کا قائل ہونا چاہتا ہے، ہمیشگی دیکھنا چاہتا ہے اس زندگی میں، یعنی موت سے فرار کرنا چاہتا ہے، موت سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اس لیے سورہ حمزہ میں وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَة، حمزہ اور لمزہ کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اوصاف ذکر کر رہا ہے قرآن کریم کہ یہ حمزہ لمزہ سے جو مربوط اور اس بدترین وصف سے آراستہ جو ہیں، ان کی عادات کیا ہیں کہ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ وہ مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، یحسب ان ما، شمار کرتے ہیں، شمار کرنے کے بعد یحسب ان مالہ اخلدا۔ حمزہ سے مراد یہ ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو بغیر کسی حق کے زیادہ عیب جوئی اور تان تشنی کرے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، انہوں نے صرف عیب کے اوپر ہی اپنی نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اسے کہتے ہیں الحمزہ الکثیر طعن علی غیرہ، اپنے غیر کے اوپر کثرت سے طعن تشنی کرنا، بغیر حق عائب لہ بما لیس بعیب، کہ جس کے اندر عیب جوئی کر رہا ہے، عیب نکالنے والے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس شخص میں عیب نکالے، یعنی عیب نکالنے کا حق نہیں رکھتا اور عیب پہ عیب اور طعن تشنی کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حمزہ، ویل لکل حمزۃ لمزہ۔ لمزہ کہتے ہیں عیب جوئی کو، بعض نے غیبت سے تعبیر کیا ہے کہ ایک شخص بہتان باندھتا ہے، یہ ہو گیا حمزہ، اور ایک شخص مثلا غیبت کرتا ہے تو یہ ہو گیا لمزہ۔ تو بعض نے اس طریقے سے بھی تعبیر کیا ہے کہ حمزہ مثلا ظاہری طور پہ طعن تشنی کرنا اور لمزہ پوشیدہ طور پہ طعن تشنی کرنا، مختلف اس طرح سے فرق کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن لغتاً یہی ہے کہ لمز بھی عیب کو کہتے ہیں اور حمز طعن کو کہتے ہیں۔ ویل لکل حمزۃ لمزہ، کہ طعن تشنی کثرت سے کرنا، اور لمز کہتے ہیں کہ عیب نکالنا۔ اچھا، یہ ہمارے پاس، کیونکہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، مختلف اقوال ویل لکل حمزۃ لمزہ کے باب میں ہیں۔ ہمارا جو یہاں پہ موضوع بنتا ہے وہ موضوع ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ مال کو جمع کرتا ہے اور پھر گنتا رہتا ہے. یہ طبع انسانی ہے, انسانی مزاج اسی طرح سے ڈھلا ہوا ہے کہ وہ پیسوں کو جمع کر کے پھر بار بار دیکھتا ہے, اچھا اب کتنے ہوئے, اب کتنے رہ گئے ہیں, ان کو شمار کرتا رہتا ہے. قرآن کریم نے جمع مال اور جمع کرنے کی خاطر شمار, کیونکہ شمار کرنا کوئی بری صفت نہیں ہے, لیکن جم کرنے کے لیے اور اس کے بڑھنے کے اوپر خوش ہونے کے اعتبار سے اس کی مذمت کی ہے. یہاں پہ اب جو آیت آ رہی ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے, اور وہ ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ, کہ وہ اپنے مال, وہ یہ سمجھتا ہے, یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے رکھے گا, برقرار رکھے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ, یہ ہمارے پیش نظر آج آیت ہے. اگرچہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ اس میں بہت بڑا اخلاقی سبق ہے ہمارے لیے, اور اس میں مختلف اقوال بھی موجود ہیں اس کی وضاحت میں کہ کیا ان کے معنی ہیں, کہ ایک دو آپ کی طرف اشارتاً معنی آپ کو ذکر کیے گئے, لیکن اس میں تفصیلی گفتگو ہے. لیکن آگے جو صفت بیان کی جا رہی ہے, یہ ہدایت سے اگر کوئی اپنے آپ کو آراستہ کر کے عمل انجام نہیں دیتا اس دنیا کے اندر ہدایت کے مطابق, وہ ان دو امراض کا شکار ہو جاتا ہے. پہلا مرض کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ, کہ مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اسے شمار کرنے لگ جاتا ہے. یہ صفت اپنے طور پہ انتہائی بدترین صفت شمار ہوتی ہے. ابھی انشاءاللہ اس کا بیان آپ کی خدمت میں آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام کی بدولت آئے گا. مال کے حوالے سے ہم تھوڑی گفتگو کریں گے کہ مال انسان کے پاس آئے تو کیا گل کھلاتا ہے آیات و روایات کی روشنی میں. لیکن ادھر ہم پہلے اس وصف کو تھوڑا سا بحث کر لیں, جمع مالوں و عددہو, کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے. جمع مال, جمع مال حرص اور بخل کی علامت ہے. وَإِلَّا تدبیر کے تحت مال کے جمع کرنے کی نفی نہیں ہے, یہ ہمیں ذہن نشین بات کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی مال تدبیر کے تحت جمع کرتا ہے, مثلا کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے یا ملک اور ریاست کے اندر آئندہ آنے والے سالوں کے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے وہ بیت المال میں کوئی رقم یا کوئی ایک بڑی مقدار پیسے کی وہ محفوظ کرتے ہیں, تو یہ کوئی برائی نہیں ہے. یہ کہاں پر ہے کہ جس کے پیچھے اخلاقی امراض انسان کے نفس کو لگے ہوئے ہیں, جیسے بخل ہے, جیسے حرص ہے, اس طرح سے جو امراض ہیں. لہذا اگر ایک انسان اس طور پہ وسیع ہدایت مال کے حوالے سے نہیں لیتا تو وہ شکار ہے, اور شکار ہوگا تو مال کو جمع کرے گا, اور مال کو جم کر کے پھر گنے گا. گننا اس طرف علامت ہے کہ وہ بڑھتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور گھٹتا دیکھ کے اس کا دل بیٹھتا چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, کہاں سے آئے گا, کل کیسا گزرے گا, پریشان پہ پریشان ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا, یہ پریشانی کیوں اسے لاحق ہو رہی ہے؟ کیوں جمع کر رہا ہے مال کو؟ کیوں شمار بار بار کر رہا ہے؟ قرآن اس کی علت بیان کرتا ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح سے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت مقام تعلیل میں ہے, بے منزلت تعلیل ہے, یعنی بیان کر رہی ہے کہ یہ جو جم کر رہا ہے مال اور بار بار شمار کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر ایک باطل گمان رکھتا ہے, باطل اعتقاد بنائے ہوئے ہے. اور وہ کیا ہے؟ یحسب, وہ یہ سمجھتا ہے, یہ گمان کرتا ہے, ان مالہ اخلدہ, وہ اس کو ہمیشہ خالد رکھے گا, مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا. ادھر سے تفسیر میزان سے میں آپ کی خدمت میں ترجمے کی حد تک ہی بیان کر دیتا ہوں, اور تفصیل ہم آیات اور روایات کی زبانی انشاءاللہ ملاحظہ کرتے ہیں. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال دنیا میں اس کو ہمیشہ خالد رکھے گا, یعنی ہمیشگی کی دنیا اسے عطا کرے گا, اور موت سے اسے دور قرار دے گا, یعنی موت اس سے دور کر دے گا, اور موت اور فنا سے وہ دور ہوتا چاہیے, یعنی یہ مال موت اور فنا سے اسے دور کرے گا, اور جس طرح اسے ماضی ہے اسی طریقے سے اس کا مستقبل بھی اسی طریقے سے خوشحال, رنگین, تر و تازہ ہے. لہذا انسان جو ہے وہ زمین کے اوپر چونکہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے اور ہمیشہ ان نعمات سے فائدہ اٹھاتا رہے, اور طولانی امیدیں اس حوالے سے باندھے ہوتا ہے, لہذا وہ اپنی زندگی میں جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی زندگی کی, یعنی یہ جو مختصر سی زندگی ہے, اس مختصر سی زندگی میں اس کی مشکلات اور اس کی حاجات مال کی وجہ سے دور ہوئی ہیں، تو وہ پھر آئندہ آنے والے جو ایام ہیں ان میں بھی اسی ضابطے کو قرار دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس قلیل سی مدت میں جس طرح اس نے دیکھا کہ مال اس کے لیے نجات دہندہ و مشکل کشا تھا، اور مال نے اس کی ضرورت زندگی پوری کی، مال نے اس کی حاجتیں پوری کی، مال نے اس کو سختیوں سے اور مصیبتوں سے اور ناگوار ترین منظروں سے دور کیا، تو اس لیے اب اس کے اندر مال کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے، اور لا نہایت لہ، اتنی حرص کا مرض بڑھتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے پھر وہ مال کو کیا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اسے ہمیشگی عطا کرے گا، ہمیشہ رکھے گا، اور پھر اس کے اندر جو غریزی طور پہ ایک محبت اس کے لیے بن جاتی ہے، اور چاہتا ہے کہ مال ہمیشہ باقی رہے، کیونکہ مال کے توسط سے زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے، تو مال باقی رہے گا تو زندگی باقی رہے گی. جیسے آغاز درس میں عرض کیا کہ اگرچہ وہ قرآن کریم کی آیت بیان کر رہی ہے کہ انسان ہمیشہ رہے گا اور مال اسے رکھے گا، لیکن مال رہے گا تو انسان رہے گا، کیونکہ اس کا گمان یہ تھا کہ مال ہے تو انسان زندہ ہے، مال نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. اس نے یہ اپنے ضابطے کلیہ قاعدے ایجاد کیے ہوئے تھے. تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بیان تھا جو تفسیر میزان سے آپ نے ملاحظہ کیا. ہم مال کے اوپر پہلے آئیں اور دیکھیں مال کا جائزہ لیں، کیونکہ یہ اوصاف جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں کہ وہ جمع کرتا رہتا ہے، شمار کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرے لیے اصل مشکل کشا اور نجات دہندہ اور تمام سختیوں سے، امراض سے، مصیبتوں سے یہ مال مجھے بھگائے گا اور بچائے گا، تو وہاں پہ پھر مال کے لیے اپنی زندگی کو حساس کر لیتا ہے، اس کی بقا کا طالب بن جاتا ہے، اسے سب سے قیمتی ترین چیز اپنی زندگی میں قرار دینا شروع کر دیتا ہے. قرآن کہتے ہیں یہ تمہارا گمان ہے، اسے تم اپنا جو گمان اور نظریہ ہے درست کرو. ہدایت کا طالب انسان کو ادھر ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہری طور پہ اگر مال سے کوئی مشکل انسان کی حل ہو رہی ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی اس کی مشکل حل کر رہا ہے، کیونکہ کل انسان کے پاس نظام وہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. اس لیے قرآن کریم نے واضح طور پہ رزق کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے مشکلات سے نکلنے کی، وہ جن مشکلات میں پھنسا ہوا ہے ان مشکلات سے نکلنے کی راہ کو اللہ نکال دیتا ہے. یہ اعتقادات ہیں قرآن کے، اہل بیت علیہ السلام انہی عقائد کے مالک تھے، اگرچہ عقائد کے عنوان سے آج ہمارے معاشرے میں اہل منبر اسے بیان کم کرتے ہیں، یعنی قلیل اہل منبر ہیں، اکثر تو اس سے غافل ہیں، اور جو تزکیہ نفس یا اعتقاد یہ قرآنی اعتقادات اپنے نفس کے ساتھ وابستہ نہ کرے، تو جتنا بھی اہل علم کیوں نہ ہو جائے، ڈگریاں اجتہاد، حجت الاسلام والمسلمین، ڈاکٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی، جتنی ڈگریاں بھی سنبھال لیں، وہ اپنے وجود میں اسی نظریے کا مالک ہوتا ہے جو معاشرہ دے رہا ہے، اور معاشرہ یہی نظریہ دیتا ہے، یحسب ان ماله اخلدا، کہ وہ یہی گمان کرتا رہتا ہے مال ہے کہ جو اسے ہمیشہ رکھے گا، مال ہے جو اس کو تمام کے تمام مشکلات سے نجات دے گا، ہمیشگی اس کے پاس مال سے آئے گی، یہی گمان کرتا رہتا ہے. اس لیے یہ بنیادی اعتقادات میں سے ہے، اس لیے قرآن کا یہ عقیدے کے طور پہ ہمیں یہ آیت کو لینا چاہیے، اور بار بار خصوصاً مشکلات میں اس آیت کو ضرور دہرائیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ الطلاق کی آیات ہیں یہ، کہ جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ کی ذات اس کے لیے راہ نکالتی ہے، کیونکہ بند گلی نہیں ہے. جیسے گزشتہ درس میں ہم نے اس کی پر بحث کی، انسان کے لیے بمبست نہیں ہے، مومن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مومن کی تدبیر جدا کی ہے کافر اور منافق کی نسبت. کافر اور منافق کی اندرونی زندگی تنگ ہے، وہ گھٹی ہوئی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اگر کوئی بہت خوشحال ہمیں اس دنیا میں عمراء میں سے نظر آتے ہیں، کافر ہے یا منافق ہے یا فاسق ہے، جیسے اس وقت یورپین سوسائٹی ہمارے پاس ہے، اور کسی غم میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے، یہ عذاب استدراج میں ہے. گناہوں کے ساتھ نعمت در نعمت کا ملنا، اہل بیت علیہ السلام کی آپ نے احادیث میں بھی قرآن کے بعد مطالعہ کیا کہ یہ عذاب میں زندگی بسر کر رہا ہے. اس لیے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب ڈرتے تھے، گھبراتے تھے جب پے در پے دن جو ہیں وہ خوشحالی کے ان کے سامنے گزر جاتے ہیں. لہذا ادھر بھی یہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے راہ نکالے گا، اور اس کو ہر انسان اپنی زندگی میں اعتقاد حاصل کرنے کے بعد خود آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات نظریات اسی طرح سے ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن اندر اس نے قلبی طور پہ اسے اختیار نہیں کیا ہوتا، یا آزمائشیں سخت آ جاتی ہیں، جیسے اصحاب موسیٰ علیہ السلام پہ آزمائش آئی تو کیا کہا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، کہ جب دریائے نیل کے پاس پہنچ کے پھنس گئے اور دوسری طرف سے لشکر فرعونی بڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا، تو انہوں نے اصحاب موسیٰ نے کہا اب تو پھنس گئے ہم، اب بتاؤ موسیٰ ہم نے کیا کرنا ہے، انا لمدرکون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً، یہ الہی رہنما، یہ الہی شخصیات کا وظیفہ ہے کہ وہ قوم کو یہی درس دیں، اپنے آپ کو بھی یہ درس دیں، قوم کو بھی یہی درس دیں، اور اسی کے اوپر تربیت کریں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کلا، صحیح ہے، انا معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے ہدایت دے گا، انا معی ربی سیہدینی۔ اسی طرح ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، تقوی الہی اختیار کرو، سارے تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے تمہیں رزق مہیا ہوگا کہ جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مربوط روایت بھی ہے، رہبر معظم اپنے خطابات میں اس آیت کے ضمن میں اس روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی بیان فرماتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پھنس گئے، اب کوئی راہ نہیں ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی ہمارے لیے راہ نجات نہیں ہے، نہیں ہم لوگ نہ فقر سے نکل سکتے ہیں، نہ مرض سے نکل سکتے ہیں، اور نہ کسی اور مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ ادھر اگر دنیاوی طور طریقے اختیار کیے وہ تو بات درست ثابت ہوگی، جو ظاہر دیکھ رہا ہے باطن بھی یہی نکلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد قوم ظالمین کی نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ تقوی الہی اختیار کرے گا، اگر معیت کا درس پڑھ لے گا جو قرآن نے کہا ہے کہ کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یہ کیا تم نظریہ بیان کر رہے ہو، کیا عقیدہ ہے تمہارا، ان معی ربی، میرا رب میرے ہمراہ ہے، میرے ساتھ ہے، سیہدینی، وہ مجھے رہنمائی کرے گا، ہدایت مجھے دے گا۔ اس لیے ادھر بھی اسی طریقے سے من حیث لا یحتسب، تو روایت کے ضمن میں، روایت کے الفاظ میں معنی کے اعتبار سے اس طریقے سے ہیں کہ جب ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ ادھر سے دروازہ کھل سکتا تھا۔ اس کی ایک اچھی سی مثال قرآن کریم کے حوالے سے، کیونکہ قرآن میں متعدد اس کی مثالیں ہیں، ہر انسان کی زندگی میں متعدد مرتبہ یہ مواقع آئے ہوتے ہیں، لیکن ہم چونکہ عبرت لینے کے حوادث سے نہیں زیادہ اس حوالے سے متوجہ ہوتے تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر عبرت سے ہم غور و فکر کر کے نتائج لینا شروع کریں، ہم اپنی زندگی میں کئی مثالیں لا سکتے ہیں۔ بہرحال جب فرعون نے، نجومیوں نے جب خبر دی، کاہنوں نے جب خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کا تخت الٹا کے رکھ دے گا، تو فرعون نے منادی کرا دی کہ بنی اسرائیل کے گھر میں، مصر پورے میں نہیں، صرف بنی اسرائیل کے اوپر یہ حکم چلا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ تفتیش کرتے تھے، جو حاملہ خاتون ہوتی تھی اس کا پیٹ چاک کر کے ماں بیٹا دونوں کو مار دیتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بھی دلچسپ چیز ہے کہ بعض اوقات خبریں صحیح دیتے ہیں لیکن پھر بھی کاہن ہی ہیں۔ پاکستان میں، ہمارے ممالک میں پیروں فقیروں نام رکھ دیا، کاہنوں کا نام پیر فقیر رکھ دیا، کاہن ہیں اصل میں، جو اپنا عجیب و غریب حلیہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ صحیح خبریں بھی کاہن دے تب بھی کاہن اور جادوگر ہیں، مذمت ہے اس کی؟ کس نے کہا کہ کاہن صحیح خبر نہیں دے سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کی خبر دے دی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں آثار ظاہر نہیں ہوئے حمل کے، اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ پیدائش ہو گئی، اب وہ گھبرائیں۔ تو اللہ نے وحی کی، یعنی اللہ نے گفتگو کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، خلاصہ کیا اس گفتگو کا، توکل کرو، پانی میں بہا دو، میں بچے کو بچا لوں گا۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو سینے سے لگائی رکھتی ہیں، فرعون زمان ان بچوں کو مار کے رکھ دیتے ہیں، اور جو اللہ کے دوش پہ اپنے بچوں کو قرار دے دیتی ہیں وہ خوب پھلتے پھولتے ہیں۔ ظاہر انسان کو ایسا ہی لگتا ہے، میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر میں نہیں ہوں تو کس طرح سے بچے رول جائیں گے۔ اور جن کے والدین ہوتے ہیں، زیادہ تر دنیا میں سروے کر کے دیکھ لیں، جن کے والدین سر پہ ہوتے ہیں وہی بچے زیادہ بگڑتے ہیں، زیادہ تر تعداد انہیں کی بگڑی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ क्योंकि बिगड़ना संवरना वो वालदैन के होने ना होने से ताबीर नहीं है। इंसान एक वक्त आता है आकिल बाशऊर होता है, उस वक्त इम्तहान में गिरफ़्तार हो जाता है, अगर हिदायत ले ले निजात पा जाएगा। हाँ, उससे पहले की ज़िंदगी उसकी एक जीरन और सख्त गुजर सकती है और नहीं भी गुजर सकती, दोनों मौके आते हैं, क्योंकि बच्चे भी आजमाइश और बच्चा जिनके हाथों में उनकी उससे सख्त आजमाइश है। जैसे कुरान ने जिक्र किया कि यह माल यतीम के करीब भी मत आओ, जैसे जिना के बारे में कहा कि जिना के करीब भी मत जाओ, तो इसी तरीके से कहा कि यतीम के माल के करीब भी मत जाओ। ये आग है जो तुम अपने पेटों में डाल रहे हो, यह माल नहीं है अगर यतीम का माल खा जाते हो। जैसे इधर आपने मुलाहजा किया कि मिन हैसुला यहतसिब, इसके ऊपर मोमिन ज़िंदगी बसर करता है, मोमिन की ज़िंदगी इसी के ऊपर होती है। आए अब हम माल के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करें और इस आयत करीमा को थोड़ा अल्फाज की बदौलत खोल के देखें, क्योंकि ये गरीज़े आपको पता लग गए कि मोमिन क्या है। वो निकलना चाहता है लेकिन पीरों फकीरों के ज़रिए से नहीं, फिरौन ज़मान की नज़र के ज़रिए से नहीं, तवागीत के ज़रिए से नहीं, वो अल्लाह के तकवा के ज़रिए से निकलना चाहता है। जैसे मसलन इस दुनिया में मुमकिन है कोई औलाद के लिए बेचैन फिर रहा हो, कोई कहता है अच्छा फलां जगह के ऊपर बुत के ऊपर मन्नत मानाओ, तो वो सोचता है बेताब और मुस्तरब इंसान कि ठीक है यार, क्या बहुमान क्या आ जाते हैं इसमें, क्या है जब होगा तो मुसलमान ही हम इसे रखेंगे। इंसान बाज़ुकात इस तरह के फ़ैसले अपने वजूद में करना शुरू कर जाता है। फलां पीर के पास जाओ, पीर उल्टे सीधे जो तरीके बताए उसे इख्तियार कर लो। इंसान यहाँ पे मौक़फ़ इख्तियार करे, अगर मैंने यजअल्लाहु मखरजा, इस मुश्किल से राह पानी है निजात की, इससे छुटकारा पाना है तो ये अल्लाह तेरे ज़रिए से ही पाना है। मुझे फासिक फाजिर मुनाफिक तवाहीद बातिल और ये गुमराह राहों से ये निजात नहीं हासिल करनी, निजात हासिल करनी है तो तेरी राह से। इसी तरह रिस्क के हवाले से मिन हैसु ला यहतसिब पे अकीदा रखता है, क्योंकि ये बुंबस्त नहीं है, ये बंद गली नहीं है, हमेशा ये गली उसके लिए खुली है। आए अब हम माल के ऊपर ज़रा तवज्जो करें कि माल किसे कहते हैं। अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ माल उर्दू में भी आया है और फ़ारसी में भी ये कलेमा इसी तरीके से मुंतकिल हुआ है। अरबी लुगात के मुताबिक माल एक वाज़े और आशकार एक माना रखता है कि जो इंसान के लिए मिल्कियत बनाने के अतबार से कीमत रखता हो, माशरे में अहमियत रखता हो। माशरे में माल के ऊपर फुकाहा ने बड़ी तवील बहस की है, क्योंकि माल के अतबार से फ़िकही अहकाम भी कसीर हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में साहिब तहकीक की ही नज़र पेश करता हूँ। वो इसमें ज़िक्र करते हैं कि हर वो चीज़ जिसको इंसान अपनी मिल्कियत बनाए और उससे फ़ायदा उठा सकता है। बाज़ ने नफ़ा को इसके दरमियान में इजाफा किया है कि हर वो शय जिससे फ़ायदा उठा सकता है वो माल शुमार होता है। जैसे लिबास उसका माल शुमार हो सकता है, घर है, ग़ुलाम है, मवेशी हैं, और इसी तरह से आज के दौर में करेंसी वगैरह आप ले लें। या बाज़ ये कहे कि हर वो चीज़ जिसे इंसान मिल्कियत बना सकता है वो मिल्कियत बनाने वाली चीज़ क्या कहलाएगी, वो माल कहलाती है। ये माल की तारीफ़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम फ़कत करेंसी को माल समझ रहे होते हैं। करेंसी फ़कत माल नहीं है, जैसे रिस्क सिर्फ और सिर्फ डॉलर और पौंड नहीं है। माल इंसान के लिए क्या चीज़ शुमार होती है, बाज़ के नज़दीक हर वो चीज़ कि जो इंसान को नफ़ा देती है, इस मादी नफ़ा देती है, वो माल में शुमार हो जाती है। या साहिब तहकीक ने जिस तरह नकल किया है कि हर वो चीज़ जिसे इंसान मिल्कियत बनाता है, और यही तारीफ़ ज़्यादा हमारे लिए मोतबर भी है, चूँकि लुगात के आयन मुताबिक है कि हर वो चीज़ जिसे इंसान मिल्कियत बनाता है वो क्या शुमार होता है, माल शुमार होता है। जैसा कि लिबास को मिल्कियत बना लेता है, माल शुमार होता है। अच्छा, इसी तरीके से मवेशियों को मिल्कियत बना सकता है, घर को मिल्कियत बना सकता है, ज़मीन को मिल्कियत बना सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या शुमार होंगी, ये माल शुमार होंगी। जब हमने ये मुलाहिजा कर लिया तो माल और मिल्कियत में फिर क्या फ़र्क है। माल जो है वो एक कीमत रखता है, जबकि मिल्कियत इंसान के तसल्लुत से ताबीर है कि जिसे मिल्कियत समझता है वो उसके ऊपर कब्ज़ा करता है, उसके ऊपर एक मुसल्लत हो जाता है, उसे अपने मातहत ले आता है। मुमकिन है ख़र्च ना करे, बाकी रखे अपने पास, मुमकिन है उसकी कीमत ज़्यादा हो ना माशरे में, लेकिन आपकी मिल्कियत है। लेकिन माल क्या है, وہ ایک قیمت اس کے رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ مختلف طرح کے امور کو اس زندگی میں ضروریات زندگی کو انجام دیتا ہے. بہرحال ہم ابھی مال اور ملکیت کے فرق میں زیادہ نہیں آتے, قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ یحسب ان ماله اخلدا, گمان کیا تھا انسان کا کہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا, باقی رکھے گا, یعنی اس کی مشکلات کو دور کرے گا اور جتنی ضروریات زندگی ہیں وہ اسے پورا کرے گا. اخبار میں ایک خبر چھپی, غرب کے اخبار میں چھپی تھی, پھر ادھر سے اردو کے اخباروں میں آئی. خاتون تھی, اس نے ڈاکٹر کے پاس کئی عرصے سے علاج کے لیے جا رہی تھی, تو ایک دن نکلی دروازے سے باہر, دو بڑے بریف کیس تھے, کھولے اور فضا میں اس نے کھول کے پھینک دیے, اور ہر طرف ڈالروں کی جو گویا کہ بارش ہو گئی ہو, اس طرح سے ایک منظر تھا. اور روتے دھوتے ہوئے اس کا یہ کہنا تھا کہ ساری عمر میں نے پیسہ جمع کرنے میں لگا دیا اور ایک بیماری یہ مجھ سے دور نہیں کر سکی. ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا, کینسر اس کے بدن میں پورا پھیل چکا تھا. کہا کہ پوری عمر اس مال کے پیچھے خرچ کر دی, یہ مال تو مجھے نہیں بچا سکا, اس مال کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں ہے. غرب کی سوسائٹی مال کی اساس کے اوپر, حب مال کی طرف یا ہدف مال, مفاد کی خاطر ایک مال کو لینا, اس کے اوپر نشو نما پا رہی ہے. یعنی جڑ وہ ہے, اب وہ درخت اور پھل آپ کو ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن چکھتے ہیں تو زہر آلودہ ہے, صرف کڑوا نہیں ہے. ایسا غرب کی جتنی بھی سمری بھی سوسائٹی ہے وہ کس فکر کے اوپر قائم ہے؟ وہ اسی فکر کے اوپر قائم ہے کہ انما لہو اخلدا. اور دین اسلام کی جو سوسائٹی ہے وہ کس کے اوپر دین اسلام قائم کرنا چاہتا ہے؟ انفاق کی اساس کے اوپر, کہ مال کو خرچ کرو چونکہ مال کی زندگی خرچ کرنے پہ ہے. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جو خمس دیتا ہے کبھی اس کے پیسے کم نہیں ہوتے, جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے پیسے کم نہیں ہوتے, بڑھتے ہیں. زکوٰۃ کہتے ہیں نشو نما کو, زکوٰۃ مالی, یعنی مال میں تم چاہتے ہو نشو نما ہو تو پھر پیسے نکالو, اللہ کا جو حق ہے اس میں سے وہ نکال دو, بڑھ جائیں گے مال. لہذا ظاہر کے اوپر زندگی گزارنا یہ کافر اور مشرک کا کام ہے, مومن جو ہے وہ ایمان پہ زندگی بسر کرتا ہے. یہ خلاصہ کلام آیات و روایات ہے کہ کافر جو ہے وہ زینت دنیا پہ زندگی بسر کرتا ہے اور اسی پر ایمان لایا ہوتا ہے, اور مومن جو ہے وہ غیب کے اوپر ایمان لایا ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز, روزہ, انفاق, ہر چیز سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کی کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, غیب کے اوپر مومن ایمان رکھتا ہے. لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ مال نہیں ہمیشہ رکھتا, ہمیشہ انسان کو باقی رکھتا. دنیا میں ہمارے پاس کثیر ایسے واقعات موجود ہیں. آئیں ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مال کے بارے میں قرآن کیا پھر مزید بیان کرتا ہے. چلو یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ گمان باطل ہے, قرآن کی ہدایت ہم نے لے لی. یحسب ان مالہ اخلدا, مال جو ہے وہ ہمیشہ اسے باقی رکھے گا, یہ گمان باطل ہے. اسے قرآن گمان کہہ رہا ہے, حسب کہہ رہا ہے, حسبان ہے تمہارا, اندازہ گیری ہے تمہاری, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کہ یہ تمہیں باقی رکھے گا. معاشرے کے اندر جو عمومی پلیٹ فارمز ہیں اس سے بھی انسان کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی زندہ ہیں کہ جو کوئی مال نہیں کما رہے. مدارس کی چلو صورتحال الگ قرار دیں, کہتے ہیں کہ یہ سوال عوام الناس کے ذہنوں میں بڑا پیدا ہوتا ہے کہ جب مدرسے گیا تھا تو بہت دبلا پتلا تھا اور جب باہر آیا ہے تو وہ بلڈوزر کی طرح ماشاءاللہ کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں یہ چونکہ مفت کا کھاتا ہے تو اس لیے ہے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں اکثر بیشتر گھرانے ایسے ہیں, کمانے والا ایک ہے, بقیہ سارے مفت کے ہی کھا رہے ہیں, لیکن وہ کوئی ایسے بلڈوزر نہیں بنتے. تو حقیقت کیا ہے؟ وہ ابھی آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ طلاب جو ہیں وہ من حیث لا یحتسب پہ زندگی بسر کرتے ہیں. آپ قائم کرے عرض پہ دیکھ لیں, جو من حیث لا یحتسب پہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کا حجم بڑا ہے. مثلا سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ کوئی محفوظ کر کے رزق اپنے پاس لاتی ہیں, ہر روز انہیں کئی ٹن مل جاتا ہے. آپ تھوڑے سے پرندے لائیں, یہ تجربہ ہم کر چکے ہیں, کبھی کبوتر اور کبھی تھوڑے بہت طوطے ہم نے اپنے کبوتر مؤسسے میں رکھے, ان کے رزق اٹھانے کی ہم میں سکت ہی نہیں رہی, جب وہ 40-50 ہو گئے تو ہمارا خرچ بھی ان کے دانوں کا 10-15 ہزار بڑھ گیا، تو طلاب کے ایک ہفتے کا تو خرچ وہ کھا جاتے تھے۔ تو تب یعنی میں خود حیران ہو رہا تھا، یہ جو آسمانوں پہ لاکھوں پرندے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی تو خوراک بھی دانہ ہے، ان کی تو خوراک بھی گوشت ہوتی ہے، وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں؟ واقعی انسان مان لیتا ہے کہ اللہ رازق ہے۔ کرے عرض پہ چونٹی جو ہے وہ من حیث یحتسب پہ زندگی بسر کرتی ہے، بھاگ دوڑ محنت زحمت کر کے لاتی ہے اور محفوظ کرتی ہے تاکہ وہ جو آئندہ آنے والے مہینے ہیں اس میں وہ گزارا کر سکے۔ لیکن اسی خزانے میں کہ جو اس نے انبار لگایا تھا اسی میں دھنس کے مر جاتی ہے، پھر اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا چونٹی چونکہ من حیث یحتسب، یحتسب یعنی جہاں سے آنے کی مقدار کا احتمال ہے، جیسے جاب پیشہ افراد زیادہ امیر کبھی بھی نہیں ہوتے۔ آپ دنیا کا ایک سروے کر لیں، جو جاب کی پر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ مڈل کلاس ہی رہتے ہیں، چاہے لاکھوں لے رہے ہوں تب بھی ان کی حیثیت مڈل کلاس ہی رہتی ہے۔ ہاں پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح نہ ہو کہ پوری قوم کا مال کھا رہے ہوں تو پھر ایک الگ چیز ہے، وہ حرام کی بات نہیں، حلال طریقے سے۔ یہ من حیث یحتسب پہ چونکہ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن کاروباری من حیث یحتسب پہ نہیں زندگی بسر کر رہا ہوتا، اسے نہیں پتا کہ آج کسٹمر آئے گا یا نہیں آئے گا، آج بک جائے گا یا مال نہیں بکے گا۔ لہذا حوصلہ مند بھی ہوتا ہے اس کی نسبت، چونکہ مشکلات زیادہ کاٹی ہوتی ہیں ایک تاجر ایک بزنس مین نے، اور مال بھی پھر اس کے پاس وافر آتا ہے۔ لہذا چونٹی کی آپ مقدار کو دیکھیں، چونکہ من حیث یحتسب بھی زندگی بسر کرتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاب نہ کریں، جاب سے امید نہ باندھیں، کہنے کا مقصد سارا یہ ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ انسان بالآخر طلب کر کے اپنے لیے کوئی تو کسب معاش لیتا ہی ہے، کوئی تو ذریعہ معاش کے لیے وہ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، لیکن اس پر توکل کر کے نہ بیٹھے، امیدیں لگائے اس کے ساتھ نہ بیٹھے کہ یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ جب پہلی تنخواہ آتی ہے تو پتہ لگتا ہے وہ پتہ ہی نہیں لگا گئی کہاں ہے، پھر اس کے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے امیدیں لگا کے مت بیٹھے۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ دونوں کے زندگی کے طور طریقے جدا ہیں، یہ جو دو گروہ ہیں، ایک گروہ کیا ہے یحسب ان ماله اخلدا، قرے ارض کے اوپر جب سے حق اور باطل کا ٹکراؤ چلا ہے، یہ ذہن نشین ہمیں کر لینی چاہیے بات، حق اور باطل کا ٹکراؤ چلا ہے، حق آغاز میں قوت اور کثیر اموال دولت اور افراد کبھی بھی نہیں اس کا مالک رہا، ہمیشہ ضعف سے اٹھا ہے، اور اس ضعف کی بنیاد پر اہل حق نے شدید مشکلات کا سامنا کیا ہے، جس میں غم اور رنج تو دو گویا کہ ان کی زندگی کی کا لباس بن جاتے ہیں کہ جو ہمیشہ ان کے ہمراہ رہتا ہے رنج اور غم۔ لیکن یہ جو حق ہے اپنے ضعف کے باوجود وہ آہستہ آہستہ باطل کے اوپر غالب آ جاتا ہے، لہذا باطل چمکتا دبکتا صاحب قوت اور بارونق نظر آئے گا، بڑا ہوا نظر آئے گا، لیکن مومن کو قرآن نے واضح طور پہ حکم دیا ہے کہ اس کی طرف اپنی نگاہیں مت جھکاؤ، مت خیرہ کر دے یہ تمہاری نگاہیں، مت تمہاری اندر سے امیدوں کو یہ پارا پارا کر دے، توڑ دے۔ لہذا ایک گروہ باطل یہ ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ہو، گروہ باطل کی علامت کیا ہے یحسب ان ماله اخلدا، کہ جو مال کو کیا نجات دہندہ قرار دیتا ہے، یہ گروہ باطل کی جڑ ہے، اس جڑ پہ یہ درخت کھڑا ہے، یہ سرزمین ہے، اس سرزمین پہ اس کے تمام اعمال ہیں، تمام کے تمام افکار ہیں، اور تمام کے تمام اس کے روابط اور تعلقات ہیں، وہ اس سرزمین پر قائم ہیں۔ اس لیے کسی شخص کا مطالعہ جب ہم کریں تو دیکھیں کہ اس کی شخصیت کس سرزمین پر قائم ہے، اگر اس شخص کی سرزمین، اس کے پیر جو ہیں وہ اس مفاد اور مال کے اساس کے اوپر کہ مال کو نجات دہندہ اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اور اس کی اساس کے اوپر اس نے زندگی بسر کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ عذاب میں ہے، کلا لا ينبذن فی الحطمہ، اس کے لیے اللہ نے ایک بڑی بہترین وادی جہنم قرار دی ہے۔ بہترین سے مراد ہے کہ جو اس کے اندر جا کے اس مرض کو پاک کرنے کی طرف اسے لا سکتی ہے، مگر یہ کہ اگر لا علاج ہو تو یہ الگ چیز ہے۔ کلا لا ينبذن فی الحطمہ، وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ التی تطلع نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو روحوں کو جلائے گی۔ ادھر کی جو آگ اللہ نے خلق کی ہے، یہ روح کو جلاتی ہے جسم کو جلاتی ہے؟ جسم کو جلاتی ہے اور جسم کے توسط سے روح جلتا ہے. جب بھی حجاب آ جائے تکلیف کم ہے, یہ ذہن نشین رکھیں. لذت بھی کم ہے, تکلیف بھی کم ہے. لہذا بدن سے انسان جو لذت حاصل کرتا ہے وہ کم ہے, تخیلات میں جو لذت لیتا ہے وہ زیادہ ہے. تجربہ انسان اس کا خود کر سکتا ہے. اسی طرح تکلیف جو بدن کے توسط سے ملتی ہے کم ہے, لیکن جو بدون توسط بدن انسان کو تکلیف ہوئی اثر آتی ہے وہ انتہائی شدید ہے. مثلا سٹریس آپ دیکھیں, انسان چیختا ہے, چلاتا ہے, مار دیتا ہے اپنے آپ کو, لیکن بقیہ درد ہیں وہ سہ لیتا ہے. اگرچہ درد درد ہے, تکلیف شدید دیتا ہے. یہاں پہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو روحوں کو ڈائریکٹ جا کے لگے گی. التی تطلع علی الافئدہ, یہ قلوب کو جا کے جلائے گی, انسانی قلوب کو جلائے گی. ایسے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اہل باطل کا تو یہ طریق ہے, وہ اس فکر کے اوپر, اس سرزمین کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں مال نجات دہندہ ہے. اس لیے وہ چونکہ ایسی سرزمین پہ زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں پہ مال اس کا نجات دہندہ ہے, مشکل کشا ہے, اس لیے مال ہی ساری اہمیت رکھے گا. لیکن جس کے لیے ایمان اور ایمان کے دوش پہ اللہ کی ذات مشکل کشا اور نجات دہندہ ہے, وہ اللہ کو اہمیت دے گا. بہت واضح سی چیز ہے یہ اندرونی انسان کا ظاہری عمل اندرونی اور باطنی اعتقادات کو آشکار کرتا ہے. کوئی مال کو دیکھ کے اتنا ٹینشن لے, اتنا مضطرب ہو کے ہلاکت کے قریب پہنچ جائے, سمجھ لے کہ مال سے کیسا اس کا گہرا تعلق تھا. لیکن اگر مال کا نقصان ہوتا ہے, غم اور رنج تو تبھی سی چیز ہے, لیکن نہیں, اتنا آپے سے باہر نہیں ہوتا, اتنا غم اور حزن کا شکار نہیں ہوتا کہ جیسے کہ اس کے لیے آخرت ہی برباد ہو گئی ہو, کیونکہ اللہ کی ذات ہے, وہ دوبارہ مال اس کے لیے فراہم کر دے گی. لہذا یہ دو زندگیوں کا مقایسہ مد نظر رکھیں. جس کے لیے مال کی حیثیت اتنی ہو کہ بچا بچا کے رکھے اور اس کو رکھے کہ یہ مجھے نجات دے گا, یہ میری مشکلات حل کرے گا, یہ میری ضروریات پوری کر دے گا, وہ پھر انسان اس دنیا کے اندر عذاب کا, آخرت میں تو عذاب کا شکار ہے ہی ہے, اس دنیا میں بھی کئی طرح کے اضطراب اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوگا, جب یہ گمان باطل ہے, گمان یہ باطل ہے کہ مال آپ کو ہمیشگی نہیں زندگی دے سکتا, تو پھر مال کے بارے میں صحیح نظریہ کیا ہے؟ مال کے بارے میں یہ نظریہ باطل ہے, جمع کرو اور شمار کرتے رہو. الذی جمع مالاً وعددہ, اگر یہ باطل ہے تو پھر نظریہ صحیح کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی ریاست بخیل ہو, رعایا پہ خرچ ہی نہ کرے اور مال جمع کر کے رکھے, وہاں پہ حاکم کی سخت پکڑ ہوگی. یا اگر کسی شخص اپنے گھرانے کی ریاست, ہر انسان کے اپنے پاس ہوتی ہے, کیونکہ دو ریاستیں عموماً انسانوں کو ملتی ہیں, اپنے جسم کی تو ہر انسان کو ریاست ملی ہوئی ہے جو مرضی اس سے سلوک کرے, اور ایک ریاست اسے گھرانے کی صورت میں ملی ہوئی ہے جو بیوی بچوں کی صورت میں ہے. یہ دو ریاستیں تو ہر انسان کو میسر ہیں. جو اس جگہ پر عدل نہیں کر سکتا, اس سے بڑی ریاست ملی, حتماً و حتماً ظالم ہے. یہ ذہن نشین ہمیں کر لینا چاہیے. جو شخص اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا یا اپنے خانوادے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا, ممکن نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر انصاف کر لے, کیونکہ ہر انسان کا اپنا نفس اس کے ہاتھ میں ہے نا. اب اگر بخل کا لگ جائے کسی کو مرض, وہ اس کا بیچارہ جسم بھی اس کے ہاتھوں پریشان رہے گا. جسم کہے گا تھوڑے سے نوالے ڈال دو, تیرا جاتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, میرا مال سارا کا سارا جاتا ہے. تو جسم بھی چیخے گا, چلائے گا, درد بھی دے گا اسے. بھوک کی تکلیف ہوتی ہے, پیاس کی ایک تلخی اور زحمت مشقت اٹھانے پڑتی ہے, لیکن نہیں, وہ جسم کو دے رہا, وہاں پہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. امام علی علیہ السلام نجیب البلاغہ میں فرماتے ہیں, سب سے زیادہ خسارے کا سودا کرنے والا بخیل ہے, کیونکہ جنت میں اس سے حساب جو لیا جائے گا وہ کون سا ہے؟ مالداروں کا, کیونکہ مال تھا, لیکن دنیا میں رہا کس کی طرح؟ فقیروں کی طرح, غریبوں کی طرح رہا. آخرت میں اٹھایا جائے گا امیروں کی طرح, دنیا میں رہا فقیروں کی طرح. لہذا اس جگہ پہ سوال ہمارے لیے برقرار ہو گیا کہ اگر مال کو جمع کرنا برا ہے, شمار کرنا برا ہے, اور کوئی اس کو نجات دہندہ مشکل کشا سمجھ لے, کیونکہ دنیا کی مشکلات تو اسی سے ہم دیکھ رہے ہیں دور ہوتی ہیں, اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے, لیکن جو اسے ہمیشگی کے اعتبار سے اپنے لیے نجات دہندہ قرار دے دے, اس کو قرآن نے کہا یہ تو ختمہ میں ڈالا جائے گا. پھر ختمہ کا تعارف کرایا, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو روحوں تک سرایت کر جائے گی. تو ادھر بندہ خود پوچھے گا کہ بارِ الٰہی پھر اصل نظریہ کیا ہے مال کے بارے میں؟ تو آئیں ہم اصل نظریہ کو مطالعہ کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیات چونکہ کثیر ہیں اس حوالے سے ہم سب کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے, چند خصوصیات اور پوائنٹس کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اول تو یہ ہے کہ مال انسان کا اگر ملکیت اور ملکیت کی اساس کے اوپر ہم نے اختیار کرنا ہے, اس سے چیزیں لینی ہیں, استعمال کرنا ہے, پھر تو مال دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. البتہ دونوں کی نوعیت مختلف ہے. اس دنیا کے مال کی خصوصیت ہے وہ زینت ہے. اول قرآن کی واضح ترین آیت المال والبنون زینت الحیات الدنیا, حیات دنیا کی زینت کیا ہے؟ مال اور اولاد. اگر ایک شخص وہ مال اور اولاد نہیں ہے, اس کی زندگی کی زینت گئی. یہ ذہن نشین کر لیں, ہزاروں لاکھوں ڈالر اس کے پاس ہوں, بڑی اس کی بہترین جاب ہو, ایک اشارے پہ دنیا اس کے حرکت کرتی ہو, کوئی اس کی زندگی میں لطف نہیں ہے. خود اس شخص سے پوچھیں, کوئی لطف نہیں ہے اس کی زندگی میں, کوئی خوبصورتی نہیں ہے, کوئی ذائقہ نہیں ہے. انسان کی زندگی کا کل اگر زینت دنیا, زینت دنیا ممنوع نہیں ہے, حدود میں ہمارے لیے جائز ہے, حدود میں رکھیں. لیکن زینت دنیا کیونکہ مومنین پہ بھی مختلف اوقات آتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کیا وقت آئے کیا وقت نہ آئے, لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے اور اولاد ہے اور اولاد کو کھانے پلانے اور ان کی زندگی کی مشکلات اور ضروریات کو پورا کرنے کا سرمایہ ہے, یہ غربت میں زندگی بسر نہیں کر رہا. یہ ذہن نشین کر لیں ہم, یہ زینت دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے. دوبارہ میں عرض کروں, یہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ ہیں, اس سے آپ کی خدمت میں ایک اقتباس پیش کیا جا رہا ہے. اگر کسی شخص کے پاس صحت ہے, مال ہے, اولاد ہے, اولاد کو کھلانے کا سرمایہ, یعنی اس دن کا, نہ کہ آئندہ آنے والے دن, اس دن کی چھت موجود ہے آل اولاد کے ہمراہ, دو تین ٹائم کھانے کا جو وہ غذا کھاتے ہیں وہ موجود ہے جس سے ان کے پیٹ بھر سکے, یہ غنی ہے, یہ فقیر نہیں ہے, غنی زندگی بسر کر رہا ہے. یعنی دنیا کی حیات کے مطابق, فقہی تعبیر ایک الگ ہے, فقر کی وہ ایک الگ ضابطے کے تحت ہے, لیکن یہ دنیا کے اندر جو آج کا دن گزارا ہے وہ کیا گزارا ہے؟ زینت دنیا کے ہمراہ. آج کا جو دن گزارا ہے وہ کس کے ہمراہ ہے؟ وہ غنا کے ہمراہ, ثروت مندی سے, مال و دولت کے ہمراہ اس نے وقت گزارا ہے. یہ ہمارے پاس بات آ گئی کہ مال اور اولاد کیا, بنین بیٹوں کو کہتے ہیں, کیونکہ بیٹیاں بھی اولاد ہیں, جو غم اولاد تو دور کر دیتی ہیں لیکن بیٹے جو ہیں وہ دنیا کی طاقت شمار ہوتے ہیں, آخرت کی نہیں, کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت شمار ہوتی ہیں آخرت کے اعتبار سے بھی, نعمت اور رحمت دونوں ہیں. لیکن بچہ فقط نعمت ہے, رحمت بن جائے تو بہت خوب, ورنہ نعمت ہے اور اس نے بعد میں درد سر بھی کر سکتا ہے اور بہترین زندگی کا سرمایہ بھی بن سکتا ہے, نہیں پتہ کیا نکلتا ہے. مال اور بنین کیا ہے؟ قرآن کی المال والبنین والبنون زینت الحیات الدنیا, بہت قرآن کا واضح پیغام ہے, کوئی دشواری نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی سمجھنے کی اس میں ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں فلاں لفظ کا مطلب کیا فلاں کا, بہت آسان. مال اور اولاد کیا ہے؟ حیا مادی دنیا کی زینت ہے, خوبصورتی ہے, یہ ہوں تو یہ خوبصورتی مل جائے گی, یعنی مال سے خوبصورتی کمائی جائے گی. ایک یہ تصور مال کا آپ کے سامنے قرآن کریم کی نگاہ میں آ گیا. اچھا, اسی طریقے سے قرآن کریم نے کثرت مال کو انسان کے لیے آزمائش بنا دیا ہے, چونکہ مال انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرار دیا ہے وہ چند طریقوں سے ہے. اول زینت ہے, دوسرا ہے انسان کی معیشت کو کھڑا کرنے کا باعث ہے, اس لیے قرآن نے منع کیا کہ ان احمقوں اور بیوقوفوں کے ہاتھ میں وہ مال نہ دو کہ جو تمہارے لیے سبب بنتے ہیں قیام کا, اس لیے ان سفہا کو اس اموال سے دور رکھو. بس آپ نے دوسری آیت میں یہ, جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 5 میں ہے, بس پہلا تعارف دیکھا مال کا, جب بھی مال آئے گا تو کیا لے کے آئے گا؟ زینت لے کے آئے گا. یہ الگ ہے کہ دنیا کی زینت فانی ہے, دنیا کی زینت بقا نہیں رکھتی, ٹھیک ہے, جو زینت پہ حکم آئے گا وہی مال پر حکم آئے گا, لیکن پہلا ہمارے پاس قرآن کا تعارف مال کا کیا آ گیا؟ زینت ہے. دوسرا تعارف سورہ نساء میں آیت نمبر 5 میں دیکھیں, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ تم اپنے اموال ان بے وقوفوں کے جو کہ نہیں سمجھتے کہ کیسے مال خرچ کیا جائے، ان کے پاس یہ شعور نہیں ہے، ان کے حوالے مت کرو. اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، مرد ہے، زن ہے. جیسا کہ بعض بچے ہیں وہ صحیح معاملہ گر نہیں ہوتے تو وہ احمقانہ طریقے سے ایک معاملہ کر کے نقصان اٹھا لیتے ہیں. تو بچے کی تو ویسے ہی خرید و فروغ کے حوالے سے فقہا میں بحث ہے، جائز ہے یا نہیں، یعنی اگر بچہ ایک خرید و فروغ کرتا ہے وہ انجام پائی ہے یا انجام نہیں پائی. اسی طرح بعض بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ جیسے قومی مال کو وہ سمجھتے ہیں مال مفت، دل بے رحم، تو انہوں نے اسے اڑانا ہوتا ہے. یہ بھی سفہا ہیں. جیسے ہمارے یہاں حکام آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پیسہ بلا وجہ اڑاتے ہیں. جیسے اگر فری میں پانی آ رہا ہو تو پانی خوب بہاتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ 1 لاکھ بل بھیج دے تو پھر اسے آپ بھی زمزم کی طرح استعمال کرتے ہیں. تو یہ سفہا ہیں کہ جو اموال کو بھیجا خرچ کرتے ہیں، اس لیے ایج لیمٹ نہیں. خواتین میں بھی اسی طرح نہج بلاغہ میں خواتین کی اچھی صفات میں بخل کو شمار کیا گیا تاکہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، لیکن بعض خواتین ہیں وہ شوہر کی حفاظت مال کی کیا کرنی ہے، جو ہے وہ بھی لٹا دیتی ہیں. مثلا ایک کھلونا نظر آئے جو 100 روپے میں ہے، اگلا کہتا ہے 1000 سے کم نہیں ہے، کہتے ہیں چلیں 900 کا دے دو گے، کہتے ہیں ٹھیک ہے 900 کا، میں 100 روپیہ بچا کے. وہ خاتون آ گئی، اسے فہم ہی نہیں ہے کہ ہے کتنے کا، اندازہ ہی نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ جو صفت ہے اس صفت کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، اپنے اموال سفہا کے مت دو. دینی جو ادارے چلتے ہیں اس میں اس کا تعین اہم ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے سفی ہو لیکن بڑا شریف ہو، صحیح ہے، بڑا پاکیزہ ہو، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا آپ کے لیے رحم دل ہے، جسمانی کام بہت اچھے کر لیتا ہے، لیکن اموال میں نہیں وہ صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکتا، جلد دھوکا کھا لیتا ہے، نہیں معاملہ اچھا معاملہ گھر نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ارشاد آیت کا ہے، یعنی آپ ادھر سے دینی ایک استفادہ ضرور کریں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے اموال کو سفی کے حوالے نہ کریں، یعنی جو شعوری طور پہ نہیں اس صلاحیت کا مالک کے اموال کو صحیح استعمال کر سکے اس کے ہاتھوں میں اپنا مال مت جانے دو. یعنی ہر مولانا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں آپ خمس اور زکوٰۃ پکڑا دیں، ہر ادارہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد یا امام بارگاہ یا مدرسہ نام اس کا رکھا ہوا ہے تو آپ جا کے سارا کا سارا مال ادھر پکڑا کے آ جائیں، نہیں، ضروری نہیں ہے. وہاں پہ جا کے اندازہ لگائیں مدرسہ کیسا چل رہا ہے، کتنی مالیت ہے، تو کیوں یہ مالیت، یہ کچن نہیں صحیح طرح سے بنا سکا، یہ باتھ روم کی تعمیر صحیح نہیں کر سکا، اس نے کیا بقیہ سارے کام کرنے ہیں، وہ فوراً وہاں سے اپنا رخ پھیرے اور آ جائے. لہٰذا دیکھے تو صحیح اس کے پاس اتنی مینجمنٹ ہے یا نہیں کہ یہ مال کو خرچ کر سکتا ہے یا نہیں خرچ کر سکتا. پھر اموال کا تعارف قرآن نے کرایا، یہ تعارف اہم ہے. بس یہ دو صفات ہوگی، یہ جس شخص کے پاس بھی مال آئے گا ان دو کو مد نظر رکھے. زینت تو آباد ہوگی، قرآن یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی زینت کو تم اختیار ہی نہ کرو، نہیں، دین کے لیے اختیار کرو، آخرت کے حصول کے لیے اختیار کرو، لیکن ہدف نہ بناؤ. ہمیشگی کا اس سے جو تعلق ہے، اس لیے اخلدہو، جو اس نے گمان کیا کہ ہمیشہ مال مجھے رکھے گا، اس پہ قرآن معترض ہے. قرآن اس پر معترض ہے کہ یہ کیوں جمع کر کے بار بار شمار کر رہا ہے کہ یہ ہمیشہ مجھے رکھے گا. اس انگیزے سے مال کا جمع کرنا اور شمار کرنا غلط ہے کہ یہ مال ہمیشہ مجھے نجات دے گا، یہ نجات دہندہ ہے. اس غریزے سے اگر مال کو جمع کیا جائے اور شمار کیا جائے کہ میں نے اپنے ادارے کی ضروریات پوری کرنی ہے، اپنے گھرانے کے فلاں فلاں بحرانوں سے نکالنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، یہ تدبیر ٹکراتی نہیں ہے، یہ آیات سے یہ والی تدبیر مراد نہیں ہے. کون سی تدبیر مراد ہے قرآن آیت میں جس میں ختمہ قرار دیا ہے؟ مال کو اس لیے جمع کرے اور اس لیے مال کو بار بار شمار کرے تاکہ وہ مال کو اس لیے باقی رکھ سکے کہ مال ہمیشہ اسے ہر مصیبت سے اور ہر ضرورت زندگی پوری کر کے اسے دے گا، مصیبت سے بچائے گا، ضرورت زندگی پوری کرے گا. اس تفکر کا قرآن منکر ہے. ادھر اب آپ دیکھیں اموال کا تعارف کیا قرآن کرا رہا ہے کہ الاموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ معاشرے کے اندر کھڑے ہونے کا جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جسے سبب بنایا وہ مال ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ اپنے دروس تفسیر میں کہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو درس تفسیر ہے، درس تفسیر میں معیشت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ فقر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں گیپ کو، صحیح، انفراج الشیء، ایک چیز میں اگر دھڑاڑ پڑ جائے، یا یہ بھی آپ معنی اس سے اخذ کر سکتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فقر، فقراتن یا فقرات، ریڑھ کی ہڈی میں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فقرات، کیونکہ ہر مہرے میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، اگر وہ گیپ اپنے حد سے بڑھ جائے تو وہ پھر زمین بوس ہو جاتا ہے، زندہ رہتا ہے لیکن زمین بوس ہوتا ہے. اس معنوں کے ذکر کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ وہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاشرے بھی اسی طرح سے ہیں، اگر معاشروں کے اندر معیشت بحال نہ ہو، ٹھیک ہے مومن ہے یہ ریاست، اہل ایمان ہیں، ٹھیک ہے زندہ ہیں، اپنے طور پہ لڑائی اپنے طور پہ مختلف محاذوں پہ جاری ہے ان کی، مثلا تعلیم کے میدان میں آگے نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ مثال کے طور پہ سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر فقر ہے تو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوا، وہ دیگر ریاستوں کے محتاج ہو جائیں گے، بہت ساری زندگی میں بحرانوں کے شدید شکار ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اموال جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے تمہارے لیے اموال کیا قرار دیے ہیں؟ کھڑے ہونے کا باعث قرار دیا. اگر یہ مال نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا زندہ لیکن زمین بوس ہوگا. ادارے اسی طریقے سے ہیں، ادارے کو اگر نہیں یہ آب مال ملے گا، وہ نہیں نشوونما پا سکے گا، زمین بوس رہے گا. لہذا اللہ نے یہ اموال کیوں قرار دیے انسان کی زندگی میں؟ معاشرے کے اندر زندگی اپنی بسر کر سکے. بس یہ فلسفہ آپ ادھر سے مال کا سمجھ گئے. مال مادی دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے تھا، آخرت کے لیے تھوڑی تھا، یعنی آخرت میں ہمراہ لے کے نہیں ہم نے جانا. بس پہلا ہمارے پاس نتیجہ کیا ہو گیا؟ مال سے تم اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرو. وَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَكْسُوْهُمْ، تم ان اموال میں ان لوگوں کو رزق دو، اپنے اہل و عیال جو تمہارے ماتحت ہیں، اور انہیں لباس عطا کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ یعنی خواتین اور جو تمہارا کنبہ ہے ان کے ساتھ بہترین گفتگو کرو. یہ بہت اہم نصیحت ہے کہ اپنے گھر میں جو بد اخلاق رہتا ہے وہ ایمان کے دائرے میں نہیں رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت عظیم صحابی تھے، غالباً ان کا نام سعد بن معاذ تھا، کہ ان کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شہید ہوئے، تو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، جناب جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو خود ان کے جنازے میں تشریف لے گئے، انہیں خود غسل دیا، خود کفن پہنایا، خود قبر میں اتارا. تو ان کی ماں ادھر موجود تھی، کہا کہ ہنیئن لک یا سعد، خوشبختی ہو تیرے لیے، کتنا خوش قسمت ہے تو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل بھی دیں، کفن بھی پہنائیں، قبر میں بھی اتاریں، تشییع جنازہ پیدل تیرے لے کے چلے ہیں جنازے کو، کیونکہ آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا اور بائیں جانب سے خالی تھی جگہ، کیونکہ ادھر سے جبریل علیہ السلام نے اٹھایا ہوا تھا، اور پیچھے پتہ نہیں کتنے 12,000 یا 70,000 فرشتے چل رہے تھے. اب یہ خوش قسمتی دیکھیں، جنازہ پڑھانے والی ہستی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً اس میں یہ آئی ہوں گی دعائیں، اللہم اغفر مؤمنین والمؤمنات، یا اس میت کو بارِ الٰہ بخش دے، یہ الفاظ آئے ہوں گے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، تو ماں نے فوراً کہا کہ ہنیئن لک یا سعد. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بجائے آج کے دور میں حجت الٰہی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف رکھ لیں کہ وہ کفن پہنائیں، اسے مثلا تشییع جنازہ میں چلیں، جنازہ پڑھائیں، قبر میں اتاریں، مٹی اس کے اوپر ڈالیں، اس کے لیے دعائے مغفرت پڑھیں. کوئی شائبہ ہے کہ اسے عذاب ہوگا؟ کوئی گمان ہے کہ اسے عذاب ہوگا؟ وہاں پہ بھی ماں نے کہا کہ ہنی ان لگ یا سعد، خوشبختی ہے، مبارک ہو تیرے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قبر کے اوپر مٹی ڈال کے، آخری وہ جو بند کر دیتے ہیں تو ہاتھ رکھ کے جو انا انزلنا پڑھنے کا حکم ہے یا دعائے مغفرت کی بات ہے، آخری مرحلے کے قبر ڈال رہے کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے، اسی وقت پلٹے اور ماں کو مخاطب کر کے کہا تجھے کیسے پتہ ہے کہ اس کے اوپر عذاب نہیں ہے؟ کہا کہ اس کے اوپر فشار قبر ہوگا. تو حیران ہوئی وہ کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس پہ عذاب قبر کیوں ہوگا؟ تو یہاں پہ روایات ذکر کی ہے اور اس کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال سے بد اخلاق تھا، کرخت لہجے میں بدتمیزی سے بات چیت کیا کرتے تھے. صرف اس وجہ سے، بلکہ یہ ساری خوبیاں ان کی زندگی میں، صرف اس وجہ سے وہاں پہ یہ چیز، اس لیے قرآن کی آیت دیکھیں، یہ اصل میں خواتین کے ضمن میں یہ والے آیت ہے کہ اموال جو ہے سفہا کو نہ دو، اور اسی سے ان کو رزق ان کا مہیا کر کے دو، اسی سے لباس خواتین اور بچوں کو دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھے انداز میں گفتگو کرو، اچھے انداز میں ان سے بات چیت کرو. یہ آپ کے پاس ایک تعارف قرآن کریم کی آیات میں ہو گیا، جیسے آپ نے دیکھا کہ اموال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زینت قرار دی ہے، زینت کے اعتبار سے آزمائش سخت ہے، اور دوسری طرف سے یہی ہماری اس دنیا کے اندر ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذریعہ بن گیا. اب اگر کوئی کسی کے پاس مال آئے اور وہ ضرورت زندگی اس سے پوری نہیں کر رہا، یہ بھی سفی ہے، یہ بھی بے شعور ہے، وہ اس زینت کو ہمیشہ کی زندہ سمجھ رہا ہے، یہ بے شعور انسان ہے. لہذا مال کی زندگی اب تیسری چیز کس میں ہے، یہ تیسرا پہلو قرآن کی آیت میں ہے. بس کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ اگر اس دنیا کے اندر ہم اپنے اموال کو صحیح مینج نہ کریں تو کیا ہو جائے گا، آپ زمین بوس ہو جائیں گے، معاشرے کے اندر عزت سے چل پھر نہیں سکیں گے، آزادی سے چل پھر نہیں سکیں گے. اس لیے اگر کوئی شخص آزادی سے چلنا پھرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، جتنے مال ہیں انہی اموال کے ذریعے سے اچھی تدبیر کریں. بس تدبیر کرنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے تاکہ ضرورت زندگی پوری کرے. اس لیے میں یہ تکرار کر رہا ہوں، مال کے بارے میں عقیدہ یہ رکھیں کہ مجھے ملا اس لیے ہے تاکہ ضرورت زندگی پوری کروں. ضرورت زندگی پوری کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو وہ مال ہے ہی آخرت کو آباد کرنے کے لیے. یہ دوسرا نقطہ، مال جتنا بھی میسر آئے ان دو پہلوؤں کو لے لیں، وہ جتنے بھی زینت اور زینت کے بعد عذابوں میں شکار ہونے کے خدشات اور خطرات ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے. روایات بھی ہمارے پاس اس باب میں حوصلہ افزا روایات ہیں، لہذا میں تیزی سے اب روایات آپ کی خدمت میں پڑھوں گا تاکہ موضوع سمٹ کے ختم ہو، اور کلام نور الہی سے بھی ہم نے استفادہ کیا اور کلام نورانی اہل بیت علیہ السلام سے بھی استفادہ کر لیں، لیکن نتیجتاً ہم یہ دو اعتقادات لے لیں. اول، مال کس مقصد کے لیے حاصل کریں، تاکہ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکیں. اچھا، اب ضروریات جب پورا ہو جائیں تو بقیہ مال کہاں خرچ کریں، اس کی ایک ہی جگہ ہے فقط، اور وہ ہے راہ الہی، آخرت کو بنانے کے لیے مال خرچ کریں. بس غریب ہے یا فقیر فرق نہیں پڑتا. اس لیے عقل مندی نہیں ہے کہ کسی سے آپ نے کھا لیا، عقل مندی نہیں ہے کہ کسی سے آپ نے مال نکلوا لیا، کسی سے مال خرچ کروا دیا. عقل مند انسان وہ ہے کہ جس نے مال خرچ کر دیا وہ عقل مند انسان ہے، کیونکہ مال تو باقی رہنا ہی نہیں تھا، اس نے مال خرچ کر کے ہمیشہ رہنے والی چیز خرید لی، اور وہ کیا ہے، یہ عمل صالح تھا. یہ عمل صالح تو اسے درپیش سامنے آئے گا. اس نے کیا کیا، مال خرچ کر کے مرض سے نجات پا لی، بخل اور حرص کا مرض دور استغفار سے فقط نہیں ہوتا، استغفار سے گناہ دھلتے ہیں. مرض دور کرنے کے لیے مال خرچ کرتے رہنا لازم ہے. مرض اگر اس نے دور کرنا ہے تو کیا اس کا علاج ہے، مال خرچ کرے. اگر کوئی شخص مال خرچ نہیں کرتا، چونکہ تھا ہی نہیں لیکن خرچ بھی نہیں کیا، یہ شخص حریص اور بخیل ہوگا اندر سے یا نہیں ہوگا، کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ اسے ایک فقیر ہے، اس کے پاس مال آیا ہی نہیں، تو اس کے وجود میں بخل اور حرص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کو اسے دونوں ہو سکتے ہیں، اور زیادہ امکان ہوگا، کیونکہ یہ مال کا بخل اور حرص وہ تو مال آنے یا نہ آنے سے تھوڑی تعلق رکھتا ہے، وہ تو مرض اندر چپک جاتا ہے، کیونکہ اسے زندگی کا سرمایہ جسم تو ملا ہے نا، اسے زندگی کی سانسیں تو ملی ہیں، وہی اس کے اوپر جو حساسیت ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے پاس کسی نہ کسی حد تک مال نہ ہو. بخل اور حرص کا اپنے نفس میں کوئی علاج کرے تو تب جاتا ہے. اس لیے روایات میں بیان ہوا ہے کہ اگر فقیر ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. نجیب البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ نہ دینے سے بہتر تھوڑا دینا ہے. جو تھوڑا دیتا ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہے، جو کچھ بھی نہیں دیتا اس سے تو بہتر ہے. یا بعض علماء اخلاق روایات پیش کر رہے تھے کہ تین چیزوں سے تین چیزیں پہچانی جاتی ہیں. ہدیہ جو دیتا ہے اس سے ہدیہ دینے والا پہچانا جاتا ہے. مثلا اگر غریب فقیر ہے، اچھا ہدیہ دیا ہے، سمجھ لیں بڑا اندر سے سخی ہے. لیکن اگر بڑا امیر کبیر ہے اور بڑا معمولی سا ہدیہ دیا ہے، سمجھ لیں کہ کیونکہ ہدیہ اپنے شخص کے مطابق، ہر شخص ہدیہ انسان کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، شخص کی شخصیت کو ظاہر. یہ تانا تشنیع کے لیے نہیں ہے کہ گھر میں جا کے کپڑا منہ پہ مار کے آئے کہ یہ کیسا کپڑا مجھے دیا ہے، اس مقصد کے لیے نہیں ہے. اس مقصد کے لیے کہ ہدیہ اچھا دو دینے کی کوئی وائلہ. دوسری طرف سے جسے دیا جا رہا ہے اس کا وظیفہ یہ ہے وہ قبول کرے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بڑی محبت سے انگور سامنے رکھ دیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محبت کا انداز اور اس ہدیے کو، بعض ہدیے کو بڑے محبت کے ساتھ جوشیلے انداز میں دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت ہی قیمتی بہترین اور اچھی چیز ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبات کی قدر کی، انگور کا ایک دانہ لیا، پھر گفتگو کی کرتے رہے، کھاتے رہے اور تمام انگور کا وہ گچھا کھا گئے. تو اصحاب بڑے حیران کہ یہ تو بالکل جداگانہ آج عمل ہو گیا کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہدیہ آتا ہے وہ اپنے آس پاس کے افراد کو پیش نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا. تو جب وہ چلا گیا تو پوچھا کہ کیوں آپ نے ہمیں نہیں دیا، تو فرمایا کہ وہ اس قدر شدید کھٹا تھا کہ تم نگل بھی نہ سکتے اور پھر اس غریب کا تم دل توڑ دیتے، تو اس لیے وہ ایک ایک کر کے سارے انگور کھا گئے. یہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ہمارے ہاں حالت تو یہ ہے کہ کسی کی ایک چھوٹی سی ناگواری سامنے آ جائے تو اس کے بارے میں ایسے برے خیالات آتے ہیں، ایسا چہرہ بن جاتا ہے، ایسا تصور برا آتا ہے، ایسا شخص ہے، ویسا شخص ہے. نہیں، اس کی ناگواریوں پہ صبر کرے اور حسن ظن اندر قائم کرے، معاف کرے اس کی ناگواریوں کو. یہ اخلاق کے فاضلہ میں سے ہے. تو خلاصہ کلام آپ نے اس جگہ پہ یہ بات ملاحظہ کی کہ اموال اول کیا ہے ضرورت زندگی، اس سے ضرورت زندگی پوری کی جائے. ضرورت زندگی عیاشی نہیں ہے، ضرورت زندگی ہے کہ آپ جس طبقے میں سٹیٹس پہ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا جو تقاضا بنتا ہے وہ حاصل کر لیں. مثلا اس کا تقاضا بنتا ہے کہ آپ متوسط درجے کی گاڑی لے لیں، لے لیں. آپ ایک گھر متوسط درجے کا لے لیں، ٹھیک ہے، متوسط درجے کا آپ نے لباس لے لیا. لیکن اگر آپ نے گاڑی لے لی جس کے اربوں کے چل رہے ہیں بزنس، اس کی سطح کی بہت بڑے بڑے برانڈ آپ نے پہننا شروع کر دیے، یہ آپ کا اپنی ضرورت زندگی سے باہر ہے. اگر اس سٹیٹس میں تو عیب نہیں، تو سٹیٹس کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے. تو وہ ضرورت زندگی کا تعین کرتے ہیں، کیونکہ ضرورت زندگی سے زائد مال خرچ کر کریں تو خمس واجب ہے اس میں. تو یہ ہمارے پاس پہلا مال کا مصرف آ گیا. آپ نے قرآن میں دیکھا اور بھی بعض جگہوں پہ یہ وارد ہوا ہے کہ ہم کس پر خرچ کریں، تو قرآن کی آیت نے واضح طور پہ کہا کہ تم اپنے اہل و عیال، قریبی رشتہ دار اور اپنے والدین، عزیز اقربا کے اوپر خرچ کرو، کیونکہ ضرورت زندگی ان کے بعد یہ والا طبقہ آتا ہے. لیکن اگر مال بچ جائے تو کل کا کل کس میں خرچ کرنا عقل مندی ہے؟ آخرت کو بنانے کے لیے، راہ الہی میں. بعض اوقات راہ الہی میں ایسا آ جاتا ہے کہ گھر پہ خرچ کریں یا راہ الہی میں. بعض ایسے موارد آتے ہیں کہ ادھر راہ الہی مافوق ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ ہمارے پاس نقطہ ہے. ایک دو آیات کو اور ملاحظہ کر لیں کہ یہی مال انسان کے لیے پھر آزمائش بن جاتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ مومنون میں، یہ آیت گزشتہ درس سے بھی ہمارے مربوط ہے، جس میں استدراج کا حکم دیا گیا ہے، استدراج کا تعارف کرایا گیا. معذرت، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّنْ أَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے خوب انہیں مال اور بچے دیے ہوئے ہیں، مال اور بچوں کے خوب ان کے پاس کثرت سے ان کو ہم نے پھیلا کے رکھ دیے ہیں. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو اس لیے کہ ہم تیزی سے انہیں نیکیاں دے رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے جا رہے ہیں کیونکہ مال پہ مال آ رہا ہے، بچے بھی صحت مند تندرست تر و تازہ ہیں اور خیرات اور مال بھی خوب آ رہے ہیں. بل لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا اور ہم انہیں کھینچ لیں گے. یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ گناہوں میں خرچ کر رہے ہوں. اسی طریقے سے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب حقیقت میں اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں، ان کفار کی اموال اور کثرت اولاد آپ کو متاثر نہ کر کے رکھ دیں. اللہ نے فقط اور فقط اس لیے کثیر اموال اور اولاد انہیں دیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں اللہ عذاب میں مبتلا کریں. یہ بھی عذاب استدراج سے متعلق آیت ہے. یا اسی طریقے سے قرآن کریم میں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو کفر کرنے والے ہیں افراد، ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کی جانب سے جب پکڑ آئے گی تو کوئی بھی چیز انہیں مستغنی نہیں کر سکتی. قرآن کی اس طرح سے آیات ہیں. جم کے حوالے سے ایک دو واقعات ہیں, ان واقعات کی تفصیل کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ایک واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے سورۃ اللیل میں کہ ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور میں صحابی رسول, ان کے گھرانے کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوتا تھا اور باغ پھر اس دیوار کے ساتھ تھا, تو وہ کوئی بتائے بغیر چلا جاتا اور وہ کہتے تھے کہ میرے گھر میں محارم ہے, آپ کھٹکھٹا کے جائیں اور اس طریقے سے. یا اس طرح سے بھی ایک واقعہ اس کے ذمن وارد ہوا ہے کہ وہ کھجور کی جو چھال ہے وہ جھکی ہوئی تھی اور دوسرے گھر میں چند کھجوریں تھیں, اس کے بچے توڑ لیے تو یہ بڑا شور مچاتا تھا. خلاصہ کلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے یہ کہا کہ اپنا درخت بیچ دو. اس نے کہا کہ اچھا بیچ دوں پھر؟ کہا کہ جنت میں تمہیں باغ ملیں گے. اس نے کہا نہیں نہیں, اسی دنیا کے چاہیے مجھے باغ, یہ درخت نہیں بیچنا. پھر ڈبل قیمت لگائی اس سے اوپر, یہاں تک کہ کئی گنا بڑھ کر قیمت لگائی. اور ایک صحابی دوسرے تھے, انہوں نے جنت کی احساس پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا, وہ بھاری قیمت دے کے باغ خرید لیا, یا وہ درخت یا چھوٹے سے زمین کا ٹکڑا خرید لیا, اور یہ شخص محروم تھا. اس کے اوپر سورۃ اللیل کی فمن آتا و تقا و فلاح فصن یسر ہو فصن یسر ہو لل یسرا, اس کے لیے ہم آسانی رکھیں گے. و مم بخلا وسطنا وقز وسطنا و ام مم بخلا وسطنا وقزبا بالحسنہ فصن یسر ہو لل عسرا, تو ہم اس کے لیے سختی رکھیں گے, مشقت رکھیں گے جس نے جھٹلائی آخرت کی بات کو, بخل کیا. ایک یہ واقعہ, اسی طرح ایک اور واقعہ سورۃ القلم میں اصحاب الجنت کا کہ ہم اسی طرح سے انہیں آزمائیں کہ جس طرح سے ہم نے اصحاب جنت کو آزمایا. کہ بھائی تھے, ان کے والد محترم بڑے شفیق تھے کہ جب باغ پہ پھل لگ جاتا اور اتارنے کا وقت آتا, یعنی درختوں سے اتار لیتے, اسی دن غریبوں اور فقیروں کو خبر دیتے, ایک لمبی لائن بن جاتی, گھر آنے سے پہلے وہ غریبوں کا حصہ دے دیتے, اس کے بعد بقیہ گھر لاتے. باپ مر گیا تو بچوں نے کہا کہ کیا ہمارا باپ جو ہے سادہ بھولا سا بندہ تھا اور لوگ بھی خوب اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. عموماً یہ اولادوں کے اپنے والدین کے نیک کرتوتوں پہ پانی اس طرح سے پھیرنے والے جملے ہوتے ہیں کہ یہ بھولا سا بندہ تھا اور سارا مال ادھر لگا دیتا تھا, اسے تو دنیا میں جینا بھی نہیں آتا تھا, لوگ ادھر ادھر باتیں کر کے فائدہ اٹھا لے جاتے تھے. ہم ان غریبوں کو سیدھا کریں گے, دیں گے, لیکن پہلے خود لے کے جائیں گے. اس سال فصل بھی خوب ہوئی, پھل بھی خوب لگا, تو یہ آئے روز دیکھتے اور منصوبے بناتے تھے, اتاریں گے, یہ کریں گے, فلاں کریں گے. تو پھر آخر وہ وقت آیا کہ اگلے دن انہوں نے اتارنے کا پلان بنایا. ان میں سے ایک جو منزلہ درمیانے اس میں نمبر کا بھائی تھا, وہ بار بار کہتا تھا کوئی خدا خوفی کر لو. تو انہوں نے کہا تھا نہیں نہیں, ہم دیں گے غریبوں کا, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اب طریقے سے دیں گے, اپنے طریقے سے دیں گے, بے وقوف بن کے نہیں ہم دیں گے. تو انہوں نے سارے دروازے بند کیے جہاں سے فقیر آ سکتے تھے, دن کوئی اور رکھا جس دن فقیروں کو خبر ہی نہیں ہے, اور سوچا تھا کہ ہم لے کے جائیں گے اور کچھ مقدار بچی گچھی وہ ہوتی ہے نا, کچے کچے کچھ رہ گئے, کچھ گرے ہوئے رہ گئے, اٹھانے کی فرصت نہیں ہے, غریبوں فقیروں کا مسئلہ دے دیں گے. تو اب وہ چلے گئے. رات آئی, رات کو پھر بادل گرجے اور بجلیاں خوب اس درخت کے اوپر پڑیں, اور صبح آئے تو کالا سیاہ راکھ بنے ہوئے تھے. جب یہ منظر دیکھا تو چیخ اٹھے کہ ہم نے ناشکری کی, اور خدا کی بارگاہ میں انہوں نے استغفار کیا. آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دو واقعات کے اموال کے اعتبار سے جب بھی بخل کا عنصر آئے اور خرچ کرنے سے معنی بن جائے جہاں خرچ کرنا چاہیے اور خلقت خدا کو روکے, مخلوق کے اوپر خرچ کرنے پہ جلد آئیں, مثلا پرندے کھا لیں تھوڑے بہت غذائے, چونٹیاں لے جا رہی ہیں لے جانے دیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمارا گھر, ہمارا دسترخوان, ہمارا وجود واسطہ بنایا ہے اپنی مخلوق کو رزق پہنچانے کا, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. باقی ہمارے پاس کثیر آیات ہیں کہ جس میں مال اور جان سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے, یا وہ لوگ جنہوں نے مال سے اور جان سے جہاد کیا ہے اس کو قرآن کریم نے خوب سراہا ہے کہ وہ پورا کے پورا, ہم ابھی چونکہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے ان آیات کریمہ سے کے اوپر تبصرے کو ابھی ہم روک دیتے ہیں, صرف اس آیت کو مد نظر رکھیں. سورہ فجر نے واضح طور پہ یہ بات بیان کی آیت اللہ آیت نمبر 20 میں, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمع شدید تمہیں مال سے محبت ہے. آج کے دور میں تو یہ آفت دینداروں میں بہت پیدا ہو گئی ہے. بسم اللہ لکھنے کے بھی پیسے لینا چاہتے ہیں, تقریر کرنے کے پیسے لینا چاہتے ہیں, قرآن سنانے کے, مصائب امام حسین علیہ السلام سنانے کے, دین الہی و ہدایت قرآنی کو پہنچانے کے پیسے لینا چاہتے ہیں, فروخت کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّ شَدِيد, تمہیں یعنی جم کر تمہیں محبت ہے مال سے. یہ محبت انسان کو عذاب کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں امام کے لشکر میں صف اول میں جو تلوار چلانے والے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے تھے, ان میں سے کتنی ہی بڑی تعداد اسی اقتدار اور مال کا شکار ہو گئی. یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ آج کے دور میں اس سے بچ جائیں گے. ضروری ہے کہ ہم اندر تزکیہ نفس کریں. ایک دو روایتیں تیزی سے دیکھ لیں اور اس کو روایات, چونکہ ہمارے لیے وسیع پیمانے پہ قرآن کریم کی ان آیات کی تشریح کر دیتی ہیں. ایک روایت ہے, شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن بضیع فرماتے ہیں کہ میں نے سنا, فرماتے ہیں لا یجتمع المال الا بخصال خمس, مال نہیں جمع کی ہوتا مگر پانچ خصلتوں کی وجہ سے. کسی بھی شخص کے پاس جو مال جمع ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ صرف پانچ خصلتوں کی وجہ سے وہ مال جمع ہوتا ہے. پہلی خصلت کی ہے بے بخل شدید, شدید بخیل ہے, پیسہ نکلتا ہی نہیں اس کے پاس سے. دوسروں سے تو کھانے کا عادی ہے ورنہ حالات کی پر صبر کر لیتا ہے, پیسہ جیب سے نہیں نکالتا. وہ عمل طویل, لمبی امیدیں باندھے رکھتا ہے, یعنی میں یہ پیسہ کر لوں گا, فلاں گھر آ جائے گا, فلاں گاڑی آ جائے گی, فلاں موٹر سائیکل آ جائے گی, فلاں اس طرح سے چیزیں خرید لوں, لمبی لمبی امیدیں باندھ کے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. تیسری صفت کیا ہے؟ وہ حرص غالب, لالچی ہے, غالب ہے اس کی پر لالچ. حرص, حرص ان بیماریوں میں سے جسے اصول کفر کہا گیا ہے. زمین پر اترنے سے پہلے یہ عیاں اور نمایاں ہوئیں. آدم علیہ السلام ابھی دار التکلیف میں نہیں آئے کہ یہ نمایاں ہوئیں. پہلی چیز تو تکبر نمایا ہوا جو شیطان میں تھا, دوسرا شیطان میں ہی تھا حسد, حسد بھی اسی میں پایا جاتا تھا. ان دو سے کوئی دنیا میں بچتا نہیں ہے سوائے یہ کہ تزکیہ نفس کرے یا حالات اس کو سیدھا کر دیں. اور تیسرا ہے حرص. آدم علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن کریم کی واضح اشکار آیات کی بدولت اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی ہے, حرص انہوں نے کی کہ میں ہمیشہ خالد ہو یہ زندگی, جنت میں ہمیشہ رہ لوں. کیونکہ شیطان نے قسم اٹھا کے کہا, قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ اللہ نے تو اس لیے تجھے منع کیا تاکہ کہیں تو اس جگہ پہ ہمیشہ زندگی بسر نہ کرنے لگ جائے, تو انہوں نے اس کی قسم کے اوپر کھا لیا. اب یہ جو ان کا رجحان تھا نفسانی کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لوں, اس لیے ان تین صفات کو الکافی میں روایت ہے امام علیہ السلام کی سے اصول کفر کہا گیا, یعنی سارے کفر اور شرک اور بڑے سے بڑی جو معصیتیں ہیں وہ انہیں تین کے اوپر نشو نما پاتی ہیں, تکبر ہے اور حرص ہے اور کفر. اس لیے حرص شدید غالب. وقطیعت الرحم, قطع تعلق اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہے. زمین کے جھگڑے ہیں, دیگر مسائل ہیں اور مال کو جم کرنے کی وجہ سے قطع تعلق, یعنی مال ہے لیکن بھائیوں پہ خرچ نہیں کرے گا, مال ہے اولاد پہ خرچ نہیں کرے گا, مال ہے اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرے گا, کہیں مال اس کا چلا نہ جائے. اور آخری ہے ایثار الدنیا علی الآخرہ, دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پہ, آخرت نہیں لینا چاہتا, کہتا ہے دنیا ٹھیک ہے آخرت دیکھی جائے گی, آخرت کو اس نے اسی پہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہار میں نقل کیا ہے, غالباً شیخ طوسی نے اسے نقل کیا ہے. امام باقر علیہ السلام اس روایت میں فرماتے ہیں کہ ان سے سوال پوچھا گیا درہم اور دیناروں کے بارے میں اور لوگ جو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, تو امام نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے درہم اور دینار تمہیں عطا کیے ہیں, یہ انسان کے لیے اللہ نے ان کو اپنی مخلوق کے لیے جائز قرار دیا ہے, جسے اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے جائز قرار دیا ہے. پھر بتایا کہ اس کے ذریعے کیوں جائز قرار دیا ہے, تاکہ اللہ انہی اموال کے ذریعے سے اپنے بندوں کے امور اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرے. بس جس کو ان درہم و دینار میں سے کثیر عطا ہو, زیادہ دیا جائے اور وہ اس میں اللہ کے حق کو عطا کرے, تو یہ وہی شخص ہے. مثلا زکوٰۃ کو, خمس کو, دیگر صدقات کو اللہ کی راہ میں جو اور اموال ہیں اس نے عطا کیا, تو یہ شخص وہ ہے کہ جس کے اموال پاک ہیں, خالص ہیں اس کے لیے, یعنی جنت ہے اس کے لیے. لیکن ایک وہ شخص ہے جسے کثیر اللہ نے مال عطا کیے لیکن اس نے کیا کیا, اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا, اسے جم کر کے رکھا، محفوظ کر کے رکھا. تو امام فرماتے ہیں یہ وہی شخص ہے جسے قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے یہ اسی شخص کو وعید کے طور پر ہے کہ اس دن جب اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی یہ جو اس نے جمع کیے ہیں نا، ڈالر ہیں، پونڈ ہیں، تومان ہیں، روپے ہیں یا دیگر ذخیرہ کر کے رکھے، اللہ پہلے کیا کرے گا؟ آگ میں ڈالے گا. آگ میں ڈال کے پھر یہ ایسی چیز بن جائے گی جو صحیح ایک قسم کی یعنی داغی ہوئی چیز ہوگی، گرم داغی ہوئی ٹھوس چیز ہوگی، پھر اس شخص کی پیشانیوں میں، پہلوؤں میں اور پشتوں پہ لگایا جائے گا اور اس طرح سے اس کو عذاب دیا جائے گا. اور پھر یہ کہا جائے گا دیکھ لو یہ ہے وہ جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، یہ وہ مال ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، اب چکھو اس کا مزہ، اس سے تمہیں جو ذائقہ مل رہا ہے یہ وہی تمہارے جمع کرنے کا نتیجہ ہے. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے اور اسی روایت کی پر ہم آج کی اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ اگر کل فرصت ملی تو اس کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ راہ الہی میں مال خرچ کر کے کیسے ہم آگے آخرت و آباد کر سکتے ہیں، وإلا اگلے گمان پر منتقل ہوں گے. لیکن اس روایت، آخری روایت کو ذہن نشین کرتے بھی جائیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخصال میں اسے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں الفتن ثلاثن، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فتنے تین ہیں، تین قسم کے فتنے ہیں. حب النساء، عورتوں سے محبت. حب النساء دو طرح سے وارد ہوا ہے، ایک ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے کمال، انبیاء علیہ السلام کو بھی حب النساء تھی، ادھر حب النساء سے حب الزوجات ہے، یعنی اپنی ماں بہن بیٹی سے محبت. لیکن یہاں پہ جو حب النساء یا قرآن میں ہے وہ ہے عورتوں کی طرف رغبت، شدید رغبت، انسان کی محرم نامحرم عورتوں کی طرف رغبت. پھر امام فرماتے ہیں ہوا سیف الشیطان، یہ شیطان کی تلوار ہے، یعنی شیطان کی جو شمشیر ہے جسے وہ گلے کاٹ کے رکھ دیتا ہے اگلوں کے، وہ کیا ان کے دلوں میں شدید خواتین کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ پھر خواتین کے پیچھے ہی مارے مارے پھرتے ہیں اور اس طرح سے ایمان کا کلا کما کر بیٹھتے ہیں. دوسرے وشرب الخمر، شراب ہے. وہ ہوا فخ الشیطان، یہ شیطان کے بچھایا ہوا جال ہے. تیسرے وحب الدینار والدرہم، درہم و دینار، اس دور میں دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا، آج کے دور میں آپ دینار کہہ دیں ڈالر کو اور درہم کہہ لیں یورو کو، بعض اوقات اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو تب تبدیل کر دیں، صحیح ہے، یورو اور ڈالر کی محبت. وہ ہوا سہم الشیطان، یہ شیطان کے تیر ہیں، چلاتے ہیں نا تیر، کہ جیسے بعض میزائل بھی بنے ہوئے ہیں وہ بندے کا پیچھا کرتے ہیں، لگ کے رہتے ہیں، جہاں پہ بندہ ہے وہاں پہ وہ چپ کے اوپر جا کے، کیونکہ چپ اندر موجود ہے. شیطان دو طرح کے ہیں، ذہن نشین رکھیں روایات کے مطابق، ایک شیطان ہے کہ جو باہر ہے ہمارے نفس سے، ایک شیطان ہے جو ہمارے خمیر کے اندر موجود ہے، وہ جب خمیر گوندا گیا تھا جس سے انسان بنا ہے اسی میں ایک خمیر کا عنصر کیا ہے، شیطنت، اسی سے خیال آتا ہے ہمیں، اسی کی وجہ سے ہم خیالی دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہی پھر یہ سگنل کو کیچ کرتا ہے، جیسے موبائل میں ایک ہونی چاہیے نا ایسی چیز کہ جو سگنل کو کیچ کرے، تو اگر شیطان سگنل پھینک رہا ہے تو ہمارے اندر کوئی چپ ہونی چاہیے یا نہیں، اس چپ کا نام ہے اندرونی شیطان، وہ اس کے ساتھ منسلک ہو جائے تو پھر یہ چیزوں پہ غالب آنے لگ جاتا ہے. لہذا سہم الشیطان ہے، وہ تیر جو شیطان چلاتا ہے، ادھر لینے والا ہے اسے کہ دیکھو آ کے مجھ سے ٹچ ہو. پھر امام آگے فرماتے ہیں فمن احب النساء، جس شخص نے خواتین سے محبتیں شروع کر دیں، عشق و معشوقیوں میں پڑ گیا، ان سے رغبتیں شروع کر دیں، لم ينتفع بعیشہ، اس کی زندگی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. ومن احب الاشربا، جس نے ان حرام مشروبات سے محبت شروع کر دی، حرمت علیہ الجنت، و جنت اس پر حرام ہے، جنت حرام ہے اس پر. ومن احب الدینار والدرہم، جس نے ڈالر اور پاؤنڈ سے محبتیں شروع کر دیں، فہو عبد الدنیا، وہ دنیا کا بندہ ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا روایات کے مطابق ہر شخص اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یا تو اس کی ماں دنیا یا آخرت ہے، دو مائیں ہیں، تو جو ماں جس کی دنیا، وہ دنیا کی ماں کے پیچھے ہی بچہ بھاگتا ہے، تو ہر ٹائم دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ عبد الدنیا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو آخرت جس کی ماں ہے، وہ اس دنیا کی ہر نعمت کو آخرت کے آباد کرنے کے لیے ذریعہ بناتے ہوئے خرچ کرے گا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.